السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. درس شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ درس میں ایک دعا کا ذکر ہوا تھا کہ اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور مختصراً عرض کر دوں، یہ تو گزشتہ درس میں مفصلاً یہ مضمون آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اٹھتا ہے صبح میں تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ افتح بخیر، اچھے کام کے ساتھ دن شروع کیجئے، اور الٹا شیطان کہتا ہے کہ افتح بشر، برا کام کر کے دن شروع کیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی جو گزشتہ درس میں اس کا ذکر آیا، ذرا لمبی ہے اس سے کہ اس میں دو تین قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے ذرا لمبی ہے، لیکن یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا دن پورا برکت والا ہو جاتا ہے، اور برکت والا اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر وہ اٹھنے گیا اور گر گیا، بستر سے اٹھنے گیا گر گیا، اور گر گیا زخمی ہو کر انتقال بھی کر گیا، تو وہ شہید ہو کر جائے گا اس دعا کی برکت سے. اور اگر وہ اٹھ گیا اور کوئی عبادت میں لگ گیا، مثال کے طور پر نماز میں، تو وہ نماز اور بہت زیادہ فضیلت والی ہوگی عام نماز کے بنسبت. سو یہی دعا یاد کرنی چاہیے. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ مکتب میں جب ہم ہوتے تو اس زمانے میں اور پہلے بھی کچھ مسنون دعائیں سکھاتے تھے، کھانے سے پہلے یہ دعا ہے، کھانے کے بعد کی یہ دعا ہے، سونے سے پہلے اٹھتے وقت. اب یہ جو مکتب میں سکھائے جاتے ہیں وہ شاید 10% بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسنون دعاؤں کا ذخیرے کا جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر چلے گئے. تو ظاہر ہے مکتب میں تو سب کچھ نہیں سکھایا جا سکتا، یہ تو ایک نمونہ ہے کہ آدمی ان کو اپنی زندگی میں لے آئے. عموماً مکتب میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لی جاتی ہیں جسے یاد کرنے کے لیے زیادہ آسان ہو. تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ جتنی مسنون دعائیں ہم سے ہو سکے ہم سیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں. اور مسنون دعائیں بالعموم آپ دیکھیں گے کہ فلا دن روزانہ پڑھنا ہے یا فلا موقع پر پڑھنا ہے، تو آدمی ایک مرتبہ یاد کر لیتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے تو بھولتا نہیں. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کوئی نہیں بھولتا. کیوں؟ وہ جو شخص پڑھتا ہے وہ نہیں بھولتا ہے، یہ بہت بہت سے فضائل اور بہت سے فوائد حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں آدمی یاد کرتا رہے. آدمی کو ایک مقصد ٹارگیٹ بنانا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک دعا یاد کریں گے, یا ہفتے میں ایک دعا نہیں تو مہینے میں ایک دعا, اور اس کو عمل میں لائیں تو آہستہ آہستہ زندگی میں کتنی دعائیں آ جائیں گی. تو یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. غالباً حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب کھانے سے پہلے کی دعائیں تو متعدد ہے, یعنی متعدد سے مراد چار, ایسے ہی سرسری طور پر سوچنے سے چار پانچ ذہن میں آ رہی, اور زیادہ بھی ہوں گی. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دسترخوان پر تو ایک ڈش صرف نہیں ہوتا ہے, دو تین ڈش ہوتے ہیں اور دعا صرف ایک پڑھتے ہیں. جتنے ڈش ہے کم از کم اتنی دعائیں تو پڑھ لیا کرے. تو یہ کوئی مشکل محنت نہیں ہے, دعائیں سیکھنا پڑھنا آدمی کو اس کی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. تو یہ دعا جو گزشتہ درس میں آ چکی تھی وہ ہم نے نوٹس بورڈ پر لگا دی, آدمی کو اس کا فوٹو لے لے, اس کو یاد کر لے, اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. خیر آگے یہ آگے جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ سورہ فاطر کی آخری دو آیتیں ہیں, اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ عرض کر دوں, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے, آپ کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہود اور نصارہ ان کے پاس کتاب ہے, ان کے پاس نبی بلکہ انبیاء آئے, اور وہ پھر بھی ان کے اعمال کوئی ایسے اچھے تو ہے نہیں, کہیں کوئی اچھا عمل کر لیا تو کہیں کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی پر ظلم کر دیا. اگر ہمارے پاس کوئی نبی کوئی کتاب آتی تو پھر دیکھنا کہ ہم کتنے نیک اور کتنے فرما بردار ہو جاتے, اور بڑے بڑے قسم کھا کر اللہ کے نام لے کر قسم کھاتے تھے کہ ہم ایسا کرتے. پھر نبی جب آیا تو ان سے عمل نہیں ہو سکا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عمل کیوں نہیں ہو سکا, ایسے کہ تکبر نے ان کو روک دیا, بڑائی نے, ایگو نے, ایگو سے کیا. نبی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے نبی کو بھیجا جو عام آدمی تھا, قوم کے لحاظ سے کوئی سردار نہیں تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا بالعموم دستور یہی ہے, بالعموم دستور یہی ہے کہ نبی وہ جو دنیاوی اعتبار سے اونچے اونچے لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ مال والے ہیں یا جاہ والے ہیں پوزیشن والے, ان میں سے نہیں ہوتا, عام خاندانوں میں سے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جس طرح انبیاء کے ساتھ یہ دستور ہے, بالعموم وارثین انبیاء علماء کے ساتھ بھی یہی دستور ہے. آپ دیکھنا عام لوگوں کے گھرانے میں جتنے علماء پیدا ہوں گے اس کے بنسبت جو لوگ سوسائٹی میں مالدار اونچے جاہ والے سمجھے جاتے ہیں ان میں بہت کم, اور ان میں علماء بھی پیدا ہوتے تو عام طور پر جو علماء خدمت میں بہت زیادہ مصروف ہیں, آپ دیکھنا کہ وہ بالعموم عام خاندان میں سے ہوتے, اس لیے کہ فطرتاً ان میں توازن ہوتی ہے, فطرتاً ان کے اندر مجاہدہ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, مجاہدہ کے زیادہ عادی ہوتے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چاہے کہ اپنے اولاد آگے بڑھے دینی اعتبار سے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اولاد کو بھوکے رکھو, اولاد کو زمین پر سکھ, اولاد کو اپنے کو اچھی زندگی, آرام والی زندگی دو, لیکن یہ مت مقصد بناؤ کہ ان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, ان کو کسی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہیں, حالات کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی کہ ایک مرتبہ وہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ برداشت کرے, برداشت کرنے دو. اس کا ایک فائدہ یہ تو ہے, یہ ہے اس کے دو بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ دنیا دینی اور دوسرا دنیاوی. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں مصائب بڑھتے جا رہے ہیں, جو لوگ پہلے مادہ آرام والی زندگی والے تھے, اب بعض ایسے لوگوں پر بھی موجودہ حالات مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کو دقت ہو رہی ہے. आदमी अगर मशक्कत का आदी नहीं है, मशक्कत कभी उन्होंने उसने चखा ही नहीं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत मशक्कत चख ली होती है तो फिर आदमी ऐसे 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 हालात में जरा पहले से तैयार होता है। ये दुनियावी फायदा। और दीनी फायदा, जब दीन के लिए मुजाहदा का मौका आए तो जाहिर जिस शख्स में पहले से मुजाहदा की आदत होती है तो वो उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो दार देवबंद के शेखुल हदीस भी थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, और हिंदुस्तान की आज़ादी वो कोई सिर्फ दुनियावी अचीवमेंट नहीं थी, हिंदुस्तान की आज़ादी का माना ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान में इस्लाम की आज़ादी। तो एक मरतबा वो कहीं गए और वुजू का वक्त आया, वुजू का गालिबन जहाँ तक मुझे याद है वाकई वुजू का वक्त, तो किसी ने अब उस ज़माने में हिंदू पाक में गर्म पानी का मुयसर होना इतना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हजरत बड़े शख्स है तो कोई गर्म पानी का इंतजाम करने गए। हजरत फरमाया कि बात करो, मुझे ठंडे पानी से वुजू करने दो, जब मेरा जेल में जाना होगा और उनको मालूम था कि इस मेहनत में हुकूमत के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, कभी मुझे जेल कभी बाहर होऊंगा तो कभी जेल, जब मुझे जेल में जाना पड़ेगा तो उस वक्त तुम मेरे पास आओगे ठंडे गर्म पानी के साथ, तो उस वक्त का की मशक्कत में बर्दाश्त करने की कुव्वत मेरे अंदर उस वक्त होगी जब मैं थोड़ी बहुत मशक्कत ऐसे ही भी अपने ऊपर ले लूं। तो खैर ये ज़िमनन आ गया, लेकिन ये अहम बात है। तो खैर मुश्रिकीन मक्का ने तकब्बुर से काम लिया, तकब्बुर से काम लिया तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि ऐसा लग रहा है कि वो वही अंजाम चाह रहे जो पीछे लोगों का था, कि जिस तरह पीछे लोगों को हलाक कर दिया गया उनको भी हलाक किया जाएगा, वरना वो और किस चीज़ में इंतज़ार है। ये कि नबी हक है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है उनके सामने, उसमें तो उनको शक नहीं है। फिर अल्लाह सुबहानहु तआला ने आगे फरमाते कि अवलम यसीरू फिल, असल में तकब्बुर को तोड़ना था ने, किसी के बड़ाई को तोड़ उनके साथ हिजाब किया था ईमान कबूल कर, तकब्बुर बड़ाई, ये जहन में कि मैं बहुत कुछ हूँ और मैं जलील हो जाऊँगा अगर मैं इस शख्स के पीछे चलने वाला हूँगा, तो इसको तोड़ना था। और तकब्बुर किसी के किब्र को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने उनसे फरमाया अवलम यसीरू फिल, क्या वो ज़मीन में चले नहीं, उन्होंने सफ़र नहीं किया ज़मीन में, फ़यन्ज़ुरू और देखा नहीं, कई फ़कान आक़िबतु लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कैसा था उन लोगों का अंजाम जो उनसे पहले थे, वकानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, और इस हाल में वो तो उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाया कि तकब्बुर ने आपको रोका, अपने आप को बहुत कुछ बड़े समझते, आपसे हकीकतन बड़े और ज्यादा ताकतवर लोग पहले थे, जाकर जरा देख लो उनका अंजाम क्या था, वो कैसे जलील हो गए, बल्कि जलील तो किया उनका कोई असर ही बाकी ना रहा, कुछ कुछ तो खंडरा, खाली खाली घर, खाली खाली पूरी बस्तियां। तो आपके तकब्बुर का अंजाम तो वही है, मन तकब्बर वदाहुल्लाह, जो तकब्बुर करता है अल्लाह सुभान व तआला उसे गिराते हैं। तो ये जो तकब्बुर जो तुम्हें रोक रहा है, तुम समझ रहे कि हम जलील होंगे, तो हकी और क्या इसका क्या माना, नबी के पीछे चढ़ने में मैं जलील होऊंगा। और यहां अल्लाह सुभान व तआला बहुत अहम सबक सिखा रहे, इसलिए कि हर शख्स की जिंदगी में दीन पर चलने में, अच्छा अमल करने में, अल्लाह की फरमा बरदारी करने में वो मरहला ज़रूर आता है कि आदमी समझता है कि अगर मैं इस ये अमल मुझे मालूम है मुझे करना है, लेकिन मैं करने जाऊँ तो मैं जलील हो जाऊँगा। मैंने किसी की हक तलफी की, अब मुझे मालूम है कि मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी है, लेकिन माफ़ी मांगूँ तो मैं जलील हो जाऊँगा। मुझे मालूम है ये करना है, लेकिन मैं करूंगा तो लोग मेरे खिलाफ बुरा भला कहेंगे, मुझे गाली देंगे, मैं जलील हो जाऊंगा। مجھے معلوم ہے کہ مجھے جاری رکھنی چاہیے, لیکن میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں شرعی جاری رکھنے جاؤں تو لوگ مجھے عجیب نظر سے دیکھیں گے. ہر شخص کی زندگی میں یہ مرحلہ ضرور آتا ہے, کسی کوئی نہ کوئی عمل دین کے کسی حصے کے آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ میری جاہ پر, میری سٹیٹس پر اس کا اثر پڑوں گا, میں ذلیل ہوں گا. چاہے ایمان کا نہ ہو تو کسی عمل کے متعلق. تو اللہ سبحانہ وتعالی مشرکین مکہ کو کہہ رہے کہ تکبر نے آپ کو روکا اور آپ یہ خیال کہ ہم ذلیل ہوں گے. تو حقیقی ذلت دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزرے. حقیقی ذلت یہ کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں. اور یہ تو دنیا میں کیا ہوا, آخرت میں اور بہت کچھ ہوگا. دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ صرف سیمپل ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کے بدلے میں کچھ دیتے تو وہ تو صرف سیمپل ہے, نمونہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم پر دنیا میں عذاب بھیجے اور عذاب بھی اس طرح کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے, وہ بھی صرف سیمپل ہے آخرت کے عذاب کا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو متوجہ کر رہے کہ جس میں آپ تم لوگوں کی ذلت سمجھ رہے کہ اس راستے میں ذلت ہے, ذلت اس میں نہیں ہے, ذلت اس راستے میں جو تم نے اختیار کر رکھا ہے. اور اس کے لیے ایویڈنس اور دلیل ہے پیچھے لوگوں کا انجام. وکانوا اشد منہم قوۃ, اور وہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نہیں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز ان کو عاجز کر سکے. عذاب ہوگا, عذاب کے نتیجے میں دیکھو کیا ہوا. اور جتنے بھی طاقتور تھے پچھلے لوگ جو تم سے زیادہ طاقتور تھے, اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی کوئی عاجز نہ کر سکا, اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے کوئی بچ نہ سکا. انہ کان علیما قدیرا, وہ تو پورے علیم بھی ہے, علم والے ہیں, قدیرا پورے قدرت والے بھی ہیں. اور جس کے پاس, اگر کسی کے پاس علم تو بہت کچھ ہے, سب کچھ معلوم ہے, معلوم ہے کہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے, فلاں شخص میرے خلاف کیا پلان کر رہا ہے, فلاں شخص کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے, لیکن اس کے پاس قدرت نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کسی کے شخص کے پاس قدرت بہت ہے, ریسورسز بہت ہے, لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہے, تبھی کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے ہر ملک ایک طرف اپنی آرمی کو بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف اپنے انٹیلیجنس نیٹورک کو بھی بڑھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں صفات کے جامع ہیں, علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے, لہذا کوئی ان سے بچ نہیں سکتا. تب سوال ایک رہ گیا کہ کوئی اللہ سے نہیں بچ سکتا تو اب تک ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا. مشرکین مکہ یہ سوال کرتے بھی تھے کہ عذاب کب آ رہا ہے, تو اب تک ہم نے تو کتنی شرارتیں کی نبی کے سامنے, نبی کے خلاف, تو اب تک عذاب نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو پکڑنے لگتا بِمَا كَسَبُوا, ان کے کاموں ان کے حرکتوں کی وجہ سے, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو وہ اس زمین کے پش پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑتے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک متعین مدت تک مہلت دی ہے, ڈیل دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کا اصول یہ ہوتا کہ جیسے غلطی کی ویسے پکڑ, اللہ سبحانہ و تعالی ڈیل نہ دیتے, مہلت نہ دیتے کہ گناہ تو اس نے کر لیا لیکن فوراً عذاب نہیں تھا کہ وہ معافی مانگ سکے, توبہ کر سکتے, یو ٹرن کر سکے, اور کبھی معافی بلکہ کبھی تھوڑا بکثرت معاف کر دیتے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ مصیبت برے حالات تمہارے اوپر زندگی میں پیش آتے ہیں تو فبیما کسبت ایدیکم, تمہارے اعمال کی وجہ سے. لیکن یہ مت سمجھے کہ تمہارا ہر برے عمل کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی سزا دیتے ہیں. ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو وہ معافی کر دیتے ہیں کہ اس پر سزا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا اصول یہ ہوتا کہ انصاف, کسی کچھ بھی معافی نہیں, جو غلطی کی سزا اور سزا بھی فوراً, تو نتیجہ کیا ہوتا, ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, کوئی چلنے والا نہ انسان نہ جانور زمین پر باقی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ غیر مسلم تو غلطیاں کرتے ہی ہیں. مسلمان بھی اکثر مسلمان غلطیاں کرتے ہیں, ہم میں سے اکثر. اور جو لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں, حقیقتاً دیکھا جائے تو جو اچھے کام ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہر اچھا عمل میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. اسی لیے دین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ ہر اچھے عمل کے بعد ایک کام جو کرنا ہے وہ استغفار ہے. نماز کے بعد سلام کے بعد فوراً پہلی چیز کیا, استغفر اللہ. کیوں؟ ہم تو ایسے ہی رد کر کے آٹومیٹک موڈ میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ نماز تو پڑھ لی, لیکن نماز کرنے کے بعد یہ سمجھ کہ میں نے بہت کچھ کر لیا, جنت کے راستے پر میں ہوں. نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز تو پڑھ لی لیکن پتہ نہیں جس درجے کی نماز ہونی چاہیے, جیسی ہونی چاہیے ویسی ہوئی بھی, نیت میں جو اخلاص ہونا چاہیے وہ ہوئی بھی. تو استغفار کر لوں تاکہ فوراً ہی جو نماز میں جو غلطیاں تھیں وہ معاف ہو جائے اور نماز قابل قبول ہو جائے. حج جیسا بہت اعلیٰ عمل, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کئی ذکر ہے کہ حج سے فارغ ہو جائے تو استغفار میں لگ جاؤ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. مزدلفہ عرفات سے گزر گئے, حج کا اکثر نکل رہے تو ایک کام استغفار کرنا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی انصاف سے کام لیتے ہیں, پورا انصاف, کچھ بھی فضل کا معاملہ نہیں, تو شاذ و نادر بلکہ ہر سب ہی انسان ہلاک ہو جاتے. اور جانور تو پیدا ہی ہوئے انسان کے فائدے کے لیے. جانور تو کیا پوری کائنات انسان کے فائدے کے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو انسان ہلاک ہو جاتے سزا کے طور پر, تو ظاہر ہے جانور کو تو اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دیتے اسے کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہ رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالی فوراً پکڑنے پر آتے تو تمہارا تو کیا, انسان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا زمین پر. ولکی یؤخرہم الی اجل مسمى. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی دو کام کرتے, ایک تو یہ کہ بہت کچھ معاف کرتے, دیکھتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور مجھے راضی کرنے کی چاہت رکھتا ہے, کوشش بھی تھوڑی بہت کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, تو اس کو تو اور زیادہ معافی ہوتی ہے. اور دوسرا فوراً پکڑ نہیں کرتے, عموماً فوراً نہیں پکڑ کرتے, ڈیل دیتے, مہلت دیتے کہ اس کو معافی مانگنے کا موقع مل جائے, توبہ کا موقع مل جائے. ولکی یؤخرہم الی اجل مسمی. لیکن ڈیل دیتے, مہلت دیتے, اس کا معنی ہے کہ نہیں, مہلت دیتے, متعین وقت فکسڈ ہے کہ اس وقت تک فلاں وقت اس پر عذاب آنے والا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اس سے پہلے کچھ محذوف ہے, کچھ چھپا ہوا. جب ان کا متعین وقت آ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی پورا بدلہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالی ابھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں, پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. ابھی سزا تو نہیں مل رہی لیکن ریکارڈنگ ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو جب وقت آئے گا تو پورا بدلہ ملے گا. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ. جب کتاب نامہ اعمال کھول لی جائے گی آدمی کے سامنے, فتر المجرمین مشفقین, تو ڈرتے ڈرتے مجرم لوگ اس میں دیکھیں گے تو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوں گے, مالی حاد الکتاب, یہ کتاب کیسی ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بڑے بڑے اعمال جو ہم نے کیے ہیں وہ تو ہے, چھوٹا کوئی بھی چھوٹا عمل بھی اس نے نہیں چھوڑا, پورا مکمل ریکارڈ ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس میں پائیں گے. اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ متعین وقت ہے, اور متعین وقت پورا حساب ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے, ہم سب کو اس حساب کی تیاری نصیب فرمائے. آخر میں عرض کر دوں کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ سورہ فاطر کا بنیادی مضمون جو سورج کا بالخصوص شروع حصہ اور ایک معتد بھی اس حصے میں وہی مضمون چلا آیا کہ اور جس کا ذکر پہلی آیت میں بھی ہے وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہر جگہ ہے. اور پہلا ہی جملہ تھا فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جب ثابت ہو گئی تو پھر اس کا ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ سزا دینے پر آتے تو کوئی بھی جانور اس کے قدرت کے باہر نہیں ہے. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سورج کے جو سبق ہمیں سکھا رہا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم. ان شاء اللہ آئندہ ہفتے سے سورہ یاسین شروع ہوگی.
ٹھیک ہے, لو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ.